بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین, آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں جنون عشق, مصنف ریاض عاقب کوہلر. یہ ایک مکمل کتاب ہے جو کہ 479 صفحات پر مشتمل ہے. آواز تالیہ. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306-7878-222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب جنون عشق پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے. کتاب کے سر ورق پر ایک لڑکی کے جسم کو ہزار رسیدہ درخت کی صورت میں دکھایا گیا ہے, جس کے جسم سے ہزار کے پتے اڑ اڑ کر فضا میں دور تک بکھر رہے ہیں. کتاب کا آغاز صفحہ نمبر 2 سے. رشتہ طے ہونا اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ وہ ساری رات نہیں سو سکا تھا. ہابو کی اندیکھی شہزادی اس کی زندگی میں بہار بن کر آنے والی تھی. یہ رشتہ اس کی ماں کی کوششوں کا نتیجہ تھا, اور پھر اگلے دن وہ اس زبانی کلامی رشتے کو منگنی کی زنجیر پہنانے پہنچ گئے. جانے کتنی دیر تک وہ اس منہ پر صابن رگڑتا رہا, لیکن پوری ٹکیا گھلانے کے بعد بھی چہرے کی کالک کو دور نہ کر سکا جو رب نے اس کے نصیب میں لکھ دی تھی. من جتنا بھی صاف ہو, حلق نے تو ظاہر دیکھنا ہوتا ہے جو وہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں تھا. اگر وہ ایتھوپیا کا باشندہ ہوتا تو رشتوں کی لائن لگ جاتی, مگر یہ پاکستان تھا اور سفید رنگت اس قوم کی کمزوری ہے. اس کی ماں کی مسلسل بھاگ دوڑ اور منت سماجت کے بعد تب جا کر کہیں ہاں ہوئی تھی, مزدور گھرانہ تھا, لیکن یہ بات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اسے تو بس شریک حیات چاہیے تھی. گو ہاپ تو وہ بھی ان لڑکیوں کے دیکھتا تھا جن کے ملنے کا وعدہ ہر مومن سے کیا گیا ہے, مگر ان کی موت کے بعد. اس میں بڑی رکاوٹ تو زندگی ہے, جبکہ ہر کوئی مرنے سے پہلے اس قسم کی لڑکی کا ہاں ہاں ہوتا ہے جو حور کا نعمت البدل ہو. بہرحال وہ لڑکپن کے سپنے تھے, اب وہ بھرپور جوان تھا. جوان بدن کے تقاضے انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتے. جوان مرد کو عورت چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ کیسی شکل کی بھی ہو. رکشے سے اتر کر وہ ماں کی رہنمائی میں چل پڑا. وہاں گلیوں کی حالت بھی ان کے محلے سے مختلف نہیں تھی. وہی گندگی, ابلتے گٹر, نالیوں میں بہتا بدبودار پانی, ٹین اور لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے دروازے. کچھ گھروں کے تو دروازے نہیں تھے, دروازوں کا کام انہوں نے ٹاٹ کے ٹکڑوں سے لیا ہوا تھا. اسے لگا وہ گھوم پھر کر اپنے ہی محلے میں لوٹ آیا ہے. ایک کوارٹر نما مکان کے دروازے پر اس کی ماں نے دستک دی. دروازہ کھولنے والا ایک کم عمر لڑکا تھا. ایک کھانستے بزرگ نے ان کا استقبال کیا اور وہ صحن میں بچھی چار پائیوں پر بیٹھ کے رسمی تعارف کے بعد جب بزرگ نے دلہا یعنی اسے اچھی طرح دیکھ لیا اور اس کے باوجود بھی ان کے ارادے میں تزلزل نظر نہ آیا تو اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا. وہ اس کا ہونے والا سسر تھا. تھوڑی دیر کے بعد ساس صاحبہ تشریف لائیں اور پھر اس کے ہابو کی شہزادی بھی چائے کے برتن ٹرے میں رکھے وہاں پہنچ گئی. عام شکل و صورت کی ایک ایسی لڑکی جو رستے میں مل جائے تو کوئی دوسری نظر ڈالنا بھی پسند نہ کرے, مگر اب وہ اس کی ہونے والی تھی. بلا شرکت غیرے اس کی ملکیت جیسی بھی تھی اسے اچھی لگی. منگنی کی انگوٹھی پہنا کر وہ واپس آ گئے. نیا پیراگراف. حماد عجیب مہمسے میں پھنس گیا تھا. سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں جیسے کہ سلب ہو گئی تھی. ایک طرف محبت اور دوسری جانب ضرورت. فریحہ کی طرح خوبصورت لڑکی اس سے پہلے اس کی نگاہ سے نہیں گزری تھی. لڑکیوں سے دوستی کرنا, انہیں محبت کے جال میں پھانسنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا, اور اس میں زیادہ دخل اس کے پرکشش چہرے کا, اعلی پرسنالٹی اور چریرے بدن کا تھا. ایک کلرک کا بیٹا ہونے کے باوجود رکھ رکھاؤ سے وہ نواب زیادہ نظر آتا تھا. شروع میں وہ صرف لڑکیوں سے دوستی رکھنے کا شوقین تھا, اور ایسا کرنے کے بعد دوستوں کی محفل میں ان معشوقوں کو فخر سے بیان کرتا, یہ اس کا مشغلہ تھا. بعد میں ایک قدم آگے بڑھا کر وہ امیر لڑکیوں سے رقم بھی اینٹھنے لگا. اس مقصد کے لیے وہ عموماً یونیورسٹی میں نئے آنے والی واجبی شکل و صورت کی امیر لڑکیوں کو تاڑتا. اس کی اس روش کا خاتمہ مسکان کی یونیورسٹی آمد پر ہوا. پہلے پہل ایک سیٹھ زادی کو نقاب اوڑے دیکھ کر اسے بڑی حیرانگی ہوئی تھی. پھر اسے خیال آیا کہ شاید وہ زیادہ ہی گئی گزری ہے جو نقاب اوڑتی ہے. مگر نقاب سے نظر آنے والی آنکھیں کوئی اور کہانی سنایا کرتی تھی۔ اس نے سب دوستیاں ترک کر کے مسکان پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ آخر مہینے دو مہینے کی تپسیا رنگ لائی اور مسکان اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ شروع دن سے ہی فاصلہ رکھ کر ملنے کی قائل تھی۔ اس سے پہلے وہ جتنی لڑکیوں سے ملا تھا، مسکان ان تمام سے مختلف ثابت ہوئی تھی۔ حماد کو حیرانی ہوتی کہ ایک سیٹھ زادی میں بلا اتنی مشرقیت اور دینداری کہاں سے آ گئی ہے۔ بہرحال اس کی حیرانی کو مسکان کی نوازشیں زائل کر دیتی تھیں۔ مسکان نے اسے معاشی لحاظ سے بے فکر کر دیا تھا۔ آئے روز نئے نئے قیمتی لباس، اعلیٰ کوالٹی کے جوتے، خوشبوئیں اور موبائل فون وغیرہ تحفے میں دینا، نقدی کی صورت میں اس کی جیب تازہ رکھنا، اس کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا۔ سارے دوست اس کی قسمت پر رش کرتے تھے۔ مسکان لا محالہ اسے بہت چاہتی تھی۔ اپنی گفتگو میں کئی بار وہ اس بات کا اعتراف کر چکی تھی کہ اسے حماد کی محبت پر فخر ہے، اور یہ کہ حماد اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس کی بات پر حماد کو اس لیے بھی 100% یقین تھا کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ اس کے باوجود اس نے ایک دن ہمت کر کے پوچھ لیا، مسکان تم جیسی ہوشیار لڑکی کو اس سے پہلے کسی لڑکے نے پرپوز نہیں کیا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، میں نے کبھی کسی کو موقع ہی نہیں دیا۔ نہ تو میں محلوت محافل میں شامل ہوتی ہوں اور نہ کبھی مرد رشتے داروں سے روابط رکھتی ہوں۔ میری ان عادات سے تمام گھر والے نالا ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے نہم کلاس سے ہی نقاب اوڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کسی لڑکے نے میرے قریب آنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ اس بات سے تو ہر کوئی اچھی طرح واقف ہوتا ہے کہ ایک سیٹھ زادی کو چھیڑنے پر انہیں کیا صلہ مل سکتا ہے۔ آپ بھی جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ میرے مسلسل نظر انداز کرنے اور بے نیازی برتنے پر بھی آپ اپنی کوششوں سے باز نہ آئے اور آخر مجھے اپنی چاہت میں گرفتار کر کے ہی دم لیا۔ یقین مانو، میں شادی سے پہلے ہونے والی محبت کی سب سے بڑی مخالف تھی، اب بھی ہوں، اور آپ کے ساتھ سے وقت گزاری نہیں کر رہی۔ آپ کو جیون ساتھی چنا ہے اور بناؤں گی۔ انکل داؤد، ان کو کون راضی کرے گا؟ حماد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ پاپا میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے، وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میرا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ بات انتخاب کی نہیں، حیثیت اور مقام کی ہے۔ کیا وہ محمل میں ٹاٹ کا پیوند برداشت کر لیں گے؟ نہ تو میں محمل ہوں اور نہ آپ ٹاٹ ہیں۔ جہاں تک مقام کا تعلق ہے تو فہیم بھائی نے اپنی مرضی سے ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی سے شادی کی، پاپا نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وسیم بھائی نے بھی پسند کی شادی کی، گو بعد میں ان کا نباہ نہ ہو سکا اور طلاق ہوگی، مگر انتخاب تو ان کا اپنا تھا نا۔ صرف میری باری پر پاپا کو اعتراض نہیں جچتا، اور یاد رکھنا آپ کے لیے میں اپنی ساری دولت کو ٹھوکر مارنے پر تیار ہوں۔ حماد گھبرا کر بولا، نہیں ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ مسکان نے تیکھے لہجے میں پوچھا، کیا میں آپ کو دولت کے بغیر قبول نہیں؟ بکواس مت کرو۔ حماد نے بات سنبھالی، ہر بات کا الٹا مطلب لیتی ہو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم والدین کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتے۔ خود شریعت اور اسلام کا ننورا پیٹتی ہو اور اتنا نہیں معلوم کہ کنواری لڑکی کو شادی کے لیے سرپرست کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ بس کرو مولانا صاحب، وہ ہنسی، فقہ میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے، یہ حکم نابالغ لڑکی کا ہے۔ بالغ لڑکی بحالت مجبوری اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، گویا اس کا یہ عمل برا گردانا جاتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب لینا کہ سرے سے شادی نہیں ہوتی بالکل غلط ہے۔ میں نے تو سنا تھا نہیں ہوتی، حماد گڑبڑا گیا۔ مسکان اطمینان سے بولی، جناب غلط سنا تھا۔ بہرحال پہلے انکل کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد یہ انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ اس بات پر مجھے اصرار کرنا چاہیے تھا۔ مسکان کے لہجے میں شوہی تھی۔ کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے یا مجھے مال و دولت کا بھوکا سمجھ رکھا ہے؟ حماد نے اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، آپ تو خفا ہی ہونے لگے۔ مسکان گھبرا گئی تھی۔ تو کیا تمہارے طنز پر تمہیں داد دوں؟ اس نے مسکان کو جھڑکا۔ وہ اکثر اپنی غلطی چھپانے کے لیے اسی طرح کا اکھڑ لہجہ اور خشک رویہ اپناتا تھا۔ جواباً وہ گھبرا کر اس کی ناز برداری میں لگ جاتی۔ پلیز حماد، یہ طنز نہیں تھا۔ بھلا میں آپ سے طنزیہ گفتگو کر سکتی ہوں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر آپ کیوں مجھے دکھی کرتے ہیں؟ مسکان صاحبہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنی دولت پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی گھمنڈ ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو آج کے بعد تم میری شکل دیکھنے کو ترس جاتے۔ مجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ پلیز حماد، غصہ تھوک دو۔ مسکان نے انتہائی مضطرب ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی چاہت اور محبت کا اظہار صرف ہاتھ تھامنے تک محدود تھا۔ شروع میں حماد نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے بڑی سختی سے جھڑک دیا تھا۔ شادی سے پہلے وہ کسی بھی ایسی ویسی حرکت کا ارتکاب گناہ کبیرہ سمجھتی تھی، اور حماد کو اپنے فائدے کے لیے اس کی یہ بات ماننا پڑی تھی۔ وہ تو اس مل بیٹھنے پر بھی اکثر نادم ہو جاتی تھی کہ یہ بھی غلط فیل تھا، مگر پھر یہ خیال اسے تقویت دے جاتا کہ حماد اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ اٹس اوکے، حماد نے نحوت سے کہا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسے خوش کرنے کے لیے اگلے دن وہ ایک قیمتی لیپ ٹاپ کا تحفہ لے آئی۔ یہ کیا؟ حماد نے اندرونی خوشی پر قابو پاتے ہوئے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا۔ لیپ ٹاپ، وہ سادگی سے بولی، میں نے دیکھا ہے کافی اسٹوڈینٹس کے پاس لیپ ٹاپ ہیں، مگر میرے حماد کے پاس نہیں ہے۔ وہ میرے حماد سے برتر تو نہیں ہے نا؟ مسکان، تم بھی نا؟ کیا میں بھی؟ حماد کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ بس ہر وقت مجھے شرمندہ کیے رکھتی ہو۔ وہ ایسی باتوں پر نادم نہیں ہوتا تھا، مگر اپنی بات رکھنے کے لیے ظاہر یہی کرتا تھا کہ اسے مسکان سے تحفہ لے کر شرمندگی ہو رہی ہے۔ حماد، میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، ہم کوئی دو تو نہیں ہے نا؟ اگر آپ امیر ہوتے تو کہ میرے لیے تحائف نہ لاتے۔ صحیح کہا، اور پتا ہے میں اپنی پہلی تنہا سے کیا خریدوں گا؟ کیا خریدو گے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ بولا، تمہاری ملائم انگلی کے لیے انگوٹھی، نازک گلے کے لیے لاکٹ، اور ریشمی کلائیوں کے لیے کنگن۔ یہ ڈائلاگز وہ کئی لڑکیوں کے سامنے دہرا چکا تھا، ہر دفعہ اس کے مثبت نتائج برآمد ہوتے تھے۔ اس وقت بھی مسکان ان دیکھے جذبوں میں کھو گئی، اور جب وہ بولی تو اس کے ہونٹوں سے بہت مدم اور چاہ سے لبریز آواز نکلی، ہادی آپ بہت اچھے ہیں، آئی لو یو سو مچ۔ اس کے لیے زیورات کی کمی نہیں تھی، اگر وہ چاہتی تو پوری جیولری شاپ خرید لیتی، مگر محبوب سے تحفہ لینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ فائنل ایئر میں تھا کہ فریہا یونیورسٹی میں وارد ہوئی۔ نیا پیراگراف۔ رات 2 بجے سے ماں کی پیار بھری ڈانٹ سنائی دی، دانی تم ابھی تک جاگ رہے ہو، سو جا پتر، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ جی ماں، سو تو رہا تھا، آپ نے آواز دے کے جگا دیا ہے، اس نے سریحن جھوٹ بولا۔ چل بے شرم، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، ماں ہوں تمہاری۔ اس بار جواب دینے کی بجائے اس نے کروٹوں کے تسلسل کو روک دیا جو اس کے جاگنے کا راز افشا کر رہے تھے، اور جاگتی آنکھوں سے صالحہ کو دلہن کے روپ میں دیکھنے لگا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے صبح اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن کام پر جانا ضروری تھا، بلکہ اب تو یہ زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ شادی کے لیے اخراجات اکٹھے کرنا تھے۔ شام کو کام سے واپسی پر ماں اسے بجھی بجھی نظر آئی۔ ماں، خیر تو ہے؟ پریشان دکھ رہی ہو۔ اس کے سوال پر اماں کی آنکھیں چھلک پڑی اور وہ گھبرا گیا۔ ماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ پتر، رب جس کے نصیب میں خوشی نہ لکھے وہ کب خوش رہ سکتا ہے؟ کچھ پتا تو چلے ماں، کیسی خوشی، کون سی خوشی؟ پتر، جانتی ہوں کہ میری پوتے پوتیوں کو گود میں لینے کی خواہش ہمیشہ تشنا رہے گی۔ وہ ہفکی سے بولا، اب تو ایسا نہ کہیں اماں، اب تو پھر کب بولوں؟ اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے اس کے سامنے بند مٹھی کھولی جس پر وہ انگوٹھی جگمگا رہی تھی جو کل وہ سالیہ کو پہنا کے آیا تھا۔ یہ انگوٹھی 6ٹی مرتبہ واپس آ رہی تھی۔ کیا ہوا، یہ کیوں؟ اس وقت تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، لڑکی کا باپ واپس کر گیا ہے، کہہ رہا تھا وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور ماں کی بات سنتے ہی وہ اسے تسلی دیے بغیر گھر سے نکل آیا۔ اس کے پاس ایسے الفاظ موجود نہیں تھے کہ ماں کی ڈھارس بندھا سکتا، حالانکہ ابو کی وفات کے بعد جب معاشی مسائل منہ کھولے سامنے آئے تھے، اس وقت اس نے بڑے اعتماد سے ماں کو حوصلہ دیا تھا، فکر نہ کر ماں، میں موجود ہوں نا۔ اور پھر اس نے کہے کہ لاج بھی رکھی اور گھر کا چولہا بجھنے نہ دیا۔ اس طرح گھر کے اکلوتے کمرے کی چھت گرنے پر بھی جب اس کی ماں نے پریشانی ظاہر کی تھی تو دانیال نے اسے اطمینان دلایا تھا کہ وہ فکر نہ کرے، چھت کی مرمت ہو جائے گی، اور چند دن کے اندر اس نے چھت ڈال دی تھی، بلکہ اگلے چند ماہ میں اس نے ایک اور کمرہ بھی بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی کبھی مشکل وقت آیا اس نے ماں کو پریشان نہیں ہونے دیا تھا، لیکن آج وہ اس قابل نہیں تھا کہ ماں کو تسلی کے دو لفظ کہہ سکتا، اسے اطمینان دلا سکتا کہ تو فکر نہ کر، میں جلد ہی چاند سی دلہن ڈھونڈ لاؤں گا۔ اس مسئلے میں وہ مجبور اور بے بس تھا، وہ ایسے سپنے تو دیکھ سکتا تھا جن میں چاند سے بھی روشن چہرے کی لڑکی اس کی دلہن بنتی، مگر حقیقت میں تو ایسا کچھ بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ وہ رات گھر تک سڑکوں پر آوارہ پھرتا رہا، ایسا اس کے ساتھ چھٹی بار ہو رہا تھا کہ منگنی کی انگوٹھی کسی تھپڑ کی طرح اس کے منہ پر مار دی گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب حسرت اور دکھ بھرا ہوا تھا۔ ایک جوان مرد کو عورت کی اتنی ہی حاجت ہوتی ہے جتنی اسے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی تقاضے ایک جوان مرد کو کس طرح بے حال کرتے ہیں اس کا اندازہ لگانا کسی بھی باشعور کے لیے مشکل نہیں ہے۔ گھر واپسی پر ماں اسے جاگتی ملی، وہ جیسے ہی چارپائی پر لیٹا وہ چرا کے جن کی طرح نمودار ہوئی۔ پتر کھانا گرم کر دو، باہر سے کھا کر آیا ہوں ماں، اس نے صریحاً جھوٹ بولا اور ماں بغیر مصر ہوئے لوٹ گئی۔ اگلے دن کام سے واپسی پر اس کے قدم چچا حیر دین کی بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ لوگ ہر قسم کے مسائل اس سے بیان کرتے تھے، دانیال نے بھی اسے دل کا دکھڑا سنانا مناسب سمجھا۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ جوان، جب گھر میں روٹی پکانے والی موجود نہ ہو تو بندے کو بازاری کھانا کھا لینا چاہیے، مقصد تو بھوک مٹانا ہی ہوتا ہے نا۔ ساری بات سنتے ہی اس نے اطمینان سے مشورہ دیا۔ کیا مطلب آپ کہیں؟ میرا مطلب ہے، بالکل میرا مطلب یہی ہے برہودار، آخر انہوں نے بھی تو پیٹ بھرنا ہے اور تعاون سے کام چلتا ہے، انہیں روزی ملے گی اور تمہیں روزینہ۔ مگر میں نے اس سے پہلے وہ حق لایا، ہاں مگر ہر کام کی کوئی نہ کوئی شروعات تو ہوتی ہے، یاد رکھو یہ نہیں کرو گے تو شاید نفسیاتی مریض بن جاؤ۔ یہ ایسا تقاضا نہیں جسے دبا لیا جائے، اور بات صرف شکل و صورت کی نہیں دن دولت کی بھی ہے، اور مالی لحاظ سے تم اپنی صورت سے بھی گئے گزرے ہو۔ اس نے پوچھا، ایسی لڑکی ملے گی کہاں؟ کیونکہ حیر الدین سے متفق ہونا اس کی مجبوری تھی۔ ایسے کئی محلے ہیں جہاں دن رات یہ کاروبار ہوتا ہے، کیا انہیں میری رنگت پر اعتراض نہیں ہوگا؟ چچا حیر الدین کا کہہ کہا کافی بلند تھا، پاگل، دکاندار بھی کبھی گاہک کی شکل و صورت سے اعتراض کرتا ہے؟ چچا حیر الدین کی بات اس کی عقل میں آ گئی تھی، اور پھر اگلے دن اس کے قدم ایک ایسے ہی محلے کی طرف اٹھ گئے جس کے بارے میں اسے پہلے سے سنگن تھی، لیکن کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ آجا بابو، محلے کے پہلے مکان کے دروازے پر کھڑی بوڑھی دلالہ نے اسے اندر آنے کی ترغیب دی، اور وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چل نکال 1000 روپے۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے مطالبہ کیا، مگر میرے پاس تو صرف یہ ہیں۔ اس نے 400 کے بقدر مڑے تڑے نوٹ جیب سے نکالے۔ چلو پہلی مرتبہ آئے ہو، کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ دلالہ نے نوٹ اس کے ہاتھ سے جھپڑ لیے، اسے کمرے کی طرف دھکیلا۔ وہ جھجکتے ہوئے کمرے میں گھس گیا، عجیب قسم کی بدبو پھیلی تھی، وہاں اس کا جی متلانے لگا۔ اس نے کمرے کا سرسری جائزہ لیا، کمرہ ہر قسم کے سامان سے آری تھا، صرف درمیان میں ایک مسحری پڑی تھی جس پر ایک پختہ عمر اور درمیانی شکل صورت کی عورت براجمان تھی۔ اس نے چہرے پر ضرورت سے زیادہ ہی سرخی پاؤڈر تھوپا ہوا تھا۔ طوائف نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی ایسے تاثرات نہ ابھرے جنہیں وہ نفرت یا کراہیت کا نام دے سکتا۔ وہ چند لمحے اسے گھور گھور کر دیکھتا رہا، مگر قریب جانے کی جرت نہ کر سکا۔ عورت کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا، وہ جو ساری ساری رات اس جنس کے قرب کی خواہش میں کروٹیں بدلتا رہتا، اس وقت اپنے اندر کوئی ایسی تحریک پیدا نہ کر سکا۔ اس کے برعکس اسے ایک قسم کی نفرت محسوس ہوئی، اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ ارے بابو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ بوڑھی دلالہ اسے مخاطب ہوئی، مگر وہ سنی انسنی کرتا اس مکان اور اس پر محلے سے بھی باہر نکل آیا۔ نیا پیراگراف۔ مسکان کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا، لیکن فریحہ آتے ہی یونیورسٹی بھر کی لڑکیوں پر چھا گئی تھی۔ وہ گویا چوندوی کا چاند تھا جو تمام تاروں کو ماند کر دیتا ہے۔ وہ خاندانی لحاظ سے حماد کے ہم پلہ تھی، اس کا والد بینک میں کیشئر تھا اور خاندانی منصوبہ بندی کا قائل تھا، اسی وجہ سے اس کے دو ہی بچے تھے، بیٹا جازب اور اس کی چھوٹی بیٹی فریحہ رباب چند دن کے اندر وہ یونیورسٹی بھر کے دل پھینک لڑکوں کی منظوری نظر بن گئی تھی. ہر دوسرا اس کا نظر کرم کا طلبگار نظر آتا. اس کا خاندانی پس منظر بھی ایسا تھا کہ اشاک اظہار محبت پر جاری رہے. ان اشاک میں حماد بھی شامل تھا. زندگی میں پہلی مرتبہ اسے حقیقی معنوں میں کوئی لڑکی پسند آئی تھی، مگر مسکان کی ناراضی کے ڈر سے وہ فریحہ کے قریب نہ جا سکا. اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی، ایک جانب پسند تھی اور دوسری جانب ضرورت. مسکان کا پیچھا وہ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک کہ اسے سیٹھ داؤد کی طرف سے صاف جواب نہ مل جاتا. دوسری صورت میں اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے اسے مسکان کی ضرورت تھی. فریحہ بھی دل پھینک عاشقوں کے معاملے میں بہت سخت واقع ہوئی تھی. وہ کسی کو بھی لفٹ کرانے پر تیار نہیں تھی، بس اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی گھومنا پسند کرتی. دو تین ماہ کے اندر لڑکوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا. اس میں اس کی بے نیازی کے علاوہ ان شکایات کا بھی عمل دخل تھا جو اس نے چند بے باک اور بے شرم لڑکوں کے متعلق وائس چانسلر سے کی تھی، اور وائس چانسلر کی ایک جھاڑ عشق کا بھوت اتارنے کے لیے کافی اور شافی رہی تھی. البتہ دو تین ایسے ڈھیٹ ضرور اپنی محبت پر ثابت قدم رہے جنہیں ہمیشہ ہر خوبصورت لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کا عشق اظہار کی آلودگی سے پاک ہی رہا، ورنہ وہ بھی ضرور وائس چانسلر کے جھاڑ کھاتے. حماد نے فریحہ کی طرف پیش قدمی کی کوشش نہیں کی اور بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا، ورنہ تو اس کا دل ہر سو کو ٹھوکر مارنے پر کمر بستا تھا. اسے خود بھی بھروسہ تھا کہ فریحہ اس کا ہاتھ تھامنے میں کبھی پسو پیش نہ کرتی، کیونکہ فریحہ کو اگر کلپترہ کا نام دیا جا رہا تھا تو یوسف ثانی اس کا لقب بھی تھا، لیکن اس کے اظہار نہ کر سکنے کی بدولت اتنا فائدہ سے ضرور تھا کہ دل و دماغ پر اور دل پر حاوی تھا. اور پھر ایک دن دماغ کی یہ برتری خطرے میں پڑ گئی تھی. اس دن مسکان ناسازی تباہ کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ سکی تھی. وہ جس وقت اپنی بائک پر گھر کے لیے روانہ ہوا، اسے بس میں جانے والی لڑکیاں لڑکے یونیورسٹی بس کے منتظر نظر آئے. وہیں فریحہ ایک جانب باقیوں سے الگ تھلگ اکیلی کھڑی تھی. گو اس کی کلاس کی چھٹی اور حماد کی چھٹی میں کوئی مطابقت نہیں تھی، مگر اتفاقاً وہ سٹاپ پر اکٹھے ہو گئے. حماد کے دل میں جانے کے سمائی کہ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے بائک روک کر پوچھا، چلو گی میرے ساتھ؟ یہ وہ پہلے لفظ تھے جو اس نے فریحہ کو مخاطب ہو کر کہے تھے. اسے 100% یقین تھا کہ وہ انکار کر دے گی، اور اس بات کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار بھی تھا، البتہ یہ حدشہ کہ وہ اس کی توہین نہ کر دے اس سے پوچھنے کے بعد اس کے دل میں پیدا ہوا تھا. مگر اس وقت اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بغیر ہچکچائے اس کے پیچھے بیٹھ گئی. خوشبو کے حلے حماد کو بے خود کر گئے تھے. اس کے کندھے پر ملائم ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مترنم آواز میں بولی، چلو. اور حماد نے بائک آگے بڑھا دی. بائک کے ساتھ اس کا دل بھی ہوا میں اڑ رہا تھا. ایک ریسٹورنٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دوبارہ سے ہمت کو مجتمع کر کے پوچھا، ایک کپ چائے ہو جائے؟ مگر بل میں ادا کروں گی. اس کے کانوں میں مدر موسیقی گونجی اور یہ واضح اثباتی جواب تھا. چائے کے آنے تک وہ ابتدائی تعارف کے فریضے سے سبکدوش ہو چکے تھے. ویٹر چائے اور کھانے کے لوازمات ان کے سامنے رکھ کر چلا گیا تھا. ویسے آپ نے چند لڑکوں کو اچھی خاصی گوشت مالی کرائی ہے، حماد حفیف ہنسی سے بولا. وہ اسی قابل تھے، فریحہ نخرے سے بولی. شریف لڑکی پر آوازیں کسنا کوئی مثبت فعل تو نہیں ہے نا؟ آوازیں تو خیر نہیں کسے تھے، صرف جذبات کا اظہار کیا تھا غریبوں نے، فریحہ نے ہونٹوں پر تبسم سجاتے ہوئے کہا. میں نے بھی تو اپنے جذبات کا ہی اظہار کیا تھا، جو کچھ ان کے بارے میں میرے دل میں تھا میں نے وائس چانسلر صاحب کے سامنے اگل دیا. صحیح کہا محترمہ، اسی ڈر کی وجہ سے تو ہم آپ کے قریب بھی نہ پھٹکے، حماد نہ چاہتے ہوئے بھی جذبات کا اظہار کر بیٹھا. ویسے عجیب بات ہے، جس کی وجہ سے ان سب کو جھاڑ پڑی وہ ڈرتا رہا. فریحہ کی بات نے اسے ششتر کر دیا تھا. وہ جذبات سے بوجھل آواز میں بولا، فریحہ؟ اور پھر اس کے ملائم ہاتھ کو تھامتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے وہی کہا جو میں سمجھا ہوں؟ پتا نہیں آپ کیا سمجھے ہیں. اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی. یہی کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین مرد ہوں. اس کی آواز میں چاہت کا سمندر موجزن تھا. ہاں، اور دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی मुस्कान है। फरीहा बुझी आवाज में बोली, मुस्कान का नाम आते ही हमाद को याद आया कि वो किस किस्म की नादीदा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मुस्कान उसका मुस्तकबिल था। वो गहरी सोच में खो गया। दिलो दिमाग में एक जंग तारी हो गई। किस सोच में खो गए हो? फरीहा ज्यादा इंतजार ना कर सकी। फरीहा तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिस दिन तुम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई उसी दिन मेरी बरसों की तलाश का अहतमाम हुआ। मेरी जस्तजू को मंजिल मिली। लेकिन यह भी हकीकत है कि तुम मेरी मजबूरियों से नावाकिफ हो और मैं फैसले की जिस आग में जल रहा हूं उसकी तपिश तुम तक नहीं पहुंची। जिस खाई के किनारे में खड़ा हूं उसकी गहराई से तुम नावाकिफ हो। वो एकदम आपसे तुम कहने की जसारत कर गुजरा था। हमाद मुझे साफ लफ्जों में बताओ तुम्हारी क्या मजबूरी है। और जहां तक मंजिल का ताल्लुक है तो बाहुदा तुम मेरे सपनों की मुराद हो, मेरे आइडियल हो। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले मैंने तुम्हारे हाव देखे थे और जिस दिन तुम्हें सचमुच देखा उसके बाद मेरी दुआओं का मरकज तुम हो, फकत तुम। हमाद को यकीन नहीं आ रहा था कि वो पहली मुलाकात में यूं बेबाकी से इजहार कर देगी। फरीहा पता है मैं एक मिडिल क्लास के डिग्री होल्डर का मुस्तकबिल क्या होता है? क्लर्क, स्कूल मास्टर, प्रोफेसर, किसी बैंक में कैशियर या प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट। कई एक को मैंने होटल का रिसेप्शनिस्ट और किसी थर्ड क्लास कंपनी का सेल्समैन बनते भी देखा है। वो जिंदगी भर उन सहूलियात और आसाइशों की तलाश में सरगर्दा रहता है जिन्हें उनका वालिद नहीं खोज सका था। उनमें अक्सरियत अपने अजदाद की तरह नाकाम लोगों की होती है और मैं नाकाम जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। जीने का हक सिर्फ नवाबजादों और सेठों को नहीं गरीबों को भी है। मैं अपने हिस्से की खुशियां और राहतें उनसे छीन लेना चाहता हूँ। इस मकसद के लिए मुझे जो भी सीढ़ी मिली मैं इस्तेमाल करूंगा। फरीहा ने पूछा, और मुस्कान वो सीढ़ी है ना? सही पहचाना। हमान ने उसे जुटलाने की कोशिश नहीं की थी तो फिर मेरा क्या बनेगा? इससे बेहतर था तुम इजहारे मोहब्बत ही ना करते। एक वादा कर सकता हूँ। हमाद के लहजे में इल्तिजा का अंसर नुमाया था। एक वादे के सहारे सारी जिंदगी गुजारना अफसानों में ही मुमकिन है। फरीहा दुखी होगी, सुनोगी नहीं? मुझे वादा नहीं, हमाद चाहिए। वो भी मिलेगा और जरूर मिलेगा। तुम सुनो तो सही। सुनाओ। फरीहा ने दामन उम्मीद दराज किया। फरीहा तुम थर्ड ईयर में हो जबकि मैं फाइनल ईयर में हूँ। तुम्हारी तालीम की तकमील तक मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊंगा। उसके बाद मेरा वादा है कि हमें एक होने से कम अज कम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। और पाँव पर खड़ा होने के लिए तुम्हें मुस्कान से शादी करना पड़ेगी। हाँ, ये मजबूरी है। हमाद ने खुले दिल से इतराफ किया। हो सकता है उसकी मोहब्बत और हिदमत तुम्हें उसकी तरफ मायल कर दे। वो न सिर्फ दिलकश और खूबसूरत है बल्कि बहुत अच्छे अहलाक वाली है। और क्या ऐसा होना मुझे जीने से बेजार नहीं कर देगा? फरीहा ने अपने अंदेशे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। सच्ची मोहब्बत जिंदगी में एक बार होती है, आइडियल भी बार बार नहीं मिला करते। बाकी हुसन, अहलाक और हिदमत गुजारी से मेरी हमदर्दी तो हासिल की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। हमदर्दी को मोहब्बत में बदलते देर नहीं लगती। फरीहा उससे मुत्तफिक नहीं हुई थी और उसके साथ ही ये पार्ट अपने अहतमाम को पहुंचा।